فن ثالث علم بدیع ہم نے شروع کیا تھا مولانا، جس اور بتلایا تھا مصنف نے آپ کو کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے تحسین کلام کی وجوہ کو جانا جاتا ہے، اور اس کا اس کے بعد مطابقت کی رعایت کے بعد اور دلالت کے واضح ہونے کے بعد تو بتلایا تھا، معلوم ہوا اس کا درجہ علم بیان اور علم معانی کے بعد ہے مولانا، تو کیونکہ علم بیان اور علم معانی جو ہے یہ بلاغت ان کے ساتھ ہی آئے گی، جب ان چیزوں کی آپ رعایت رکھیں گے تو یہ اصل کے درجے میں ہے، اور یہ علم بدیع کے اندر محسنات بیان ہوں گے جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے فرع کے درجے میں ہے، تو پہلے اصل کی رعایت رکھی جائے گی اس کے بعد فرع کو دیکھا جائے گا، اور پھر بتایا تھا آپ کو کہ یہ دو قسم پر ہیں مولانا، یہ کچھ معنوی ہیں یہ محسنات اور کچھ لفظی ہیں، معنوی وہ جو معنی میں حسن پیدا کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض لفظوں میں بھی حسن پیدا کریں گے لیکن اولاً اور بالذات معنی میں حسن پیدا کریں گے، اور ثانیاً اور بالطبع کس میں لفظوں میں، اور جبکہ امور لفظیہ جو ہیں محسنات لفظیہ جو ہیں وہ اصل اولاً اور اصلاً کس میں حسن پیدا کریں گے لفظوں کے اندر، اگرچہ ان میں سے بعض بالطبع کے کس میں معنی میں بھی حسن کا سبب بنیں گے بھائی، اور اس میں سے پہلی صنعت ہم نے پڑھی تھی صنعت مطابقت، اور اس کو طباق بھی اسی کا نام ہے، تضاد بھی اسی کا نام ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو متضاد معانی کو اس کا جمع کرنا ہے کلام کے اندر، متضاد معانی سے یہ معنی مراد نہیں ہے جو متضاد کا پہلے ذکر ہوا تھا کہ دو خصلتیں ہوں ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں اور ان میں انتہا درجے کا اختلاف ہو، بلکہ ماں متضاد سے یہ مراد ہے کہ دونوں متقابلین ہوں فی الجملہ یعنی مجموعہ اعتبار سے، یعنی ان کے درمیان تقابل ہو اگرچہ بعض صورتوں میں ہی کیوں نہ ہو، ویکون الجمع بلفظین من نوع، اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جمع جو ہے یا تو ایک ہی نوع کے دو لفظ جمع ہوں گے یعنی دونوں اسم جمع ہوں گے یا دونوں فعل جمع ہوں گے، اور دونوں کو ذکر کس کے ساتھ کیا جائے گا، ان دو معانی کو دونوں کو اسم کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا یا دونوں کو فعل کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا یا دونوں کو حرف کے ساتھ، یہ مختلف جنس کے ہوں گے، ایک فعل ہوگا تو دوسرا اسم، ایک اسم ہے تو دوسرا حرف بھائی، اور ایک حرف ہے تو دوسرا فعل ہوگا بھائی، تو چھ صورتیں بنتی تھیں، ہر ایک کی مثال انہوں نے ذکر کی، اس کے بعد بتلایا تھا کہ طباق پھر دو قسم پر ہے، ایک طباق الایجاب ہے اور ایک طباق السلب ہے، طباق الایجاب کس کو جس کی مثالیں اوپر کہتے ہیں گزری، یعنی جس میں دو الگ الگ مثبت صفات ذکر ہوں گے زدین بھائی، جبکہ طباق السلب یہ ہے کہ ایک ہی مصدر کے فعل کو ذکر کیا جائے ایک مرتبہ مثبت طریقے سے اور دوسری مرتبہ منفی طریقے سے، یا ایک تو ایک امر آئے تو دوسری نہیں آئے بھائی، اور اس کے بعد طباق کی ایک اور قسم ہم نے پڑھی جس کا نام بعض علماء نے تدبیج رکھا ہے، اور تدبیج یہ کہ دو یا زیادہ رنگوں کو کلام کے اندر ذکر کیا جائے کنائے کے طور پر یا توریہ کے طور پر، رنگ سے اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ کیا ہو وہ کنایہ ہو یا توریہ ہو کسی معنی سے، جیسے یہ شعر گزرا تھا، تردا ثیاب الموت حمرا فما اتالہا اللیل الا وہی من سندس خضر، اس نے اوڑھ لیے موت کے کپڑے پہن لیے اس حال میں کہ اس رخ سے پسرات اس پر نہیں آئی مگر یہ کہ وہ کس میں سے تھے سبز ریشم میں سے، تو یہاں پر حمر سرخ ذکر کیا اور اس سے مراد کیا ہے جی، ہاں یہ کنایہ ہے قتل سے مولانا، موت کے کپڑے یعنی سرخ موت کیا مانا، عام موت میں سرخ ہوگی بھائی اس میں، تو یہاں پر قتل کنایہ قتل سے ہے بھائی، شدید موت سخت موت کو بھی کہتے ہیں اور قتل، اور سبز یہ کس سے کنایہ ہے، دخول جنت سے کنایہ ہے مولانا، دخول جنت سے، اور اسی مانا اتباع کے ساتھ کہتے ہیں ملحق دو اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ یہ کہ دو معانی کو ذکر کیا جائے، ان دو معانی کے اندر تو تقابل اور تضاد نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک معنی کا متعلق ایسا ہے جس کا دوسرے معنی کے ساتھ کیا ہے، تقابل اور تضاد ہے، جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں پر شدت ذکر ہوئی اور رحمت ذکر ہوئی، مولانا شدت کے مقابلے میں لین آتا ہے، تو شدت اور رحمت میں تو تقابل نہیں، لیکن رحمت جو ہے وہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ لین کے ساتھ، لین اس کا سبب اور رحمت اس کا مسبب، اور اس لین اور شدت کے اندر کیا ہے؟ تقابل ہے، تو دو ایسے معنی لائے کہ ان دونوں میں تو تقابل نہیں، لیکن ایک معنی کا جو متعلق ہے اس کا پہلے معنی کے ساتھ کیا ہے؟ تقابل اور تضاد ہے، اور دوسرا یہ دوسری قسم یہ کہ دو معنی جو ہیں وہ آپس میں مقابل تو نہیں، لیکن ان کو تعبیر ایسے لفظوں کے ساتھ کر دیے کہ ان لفظوں میں آپس میں کیا ہے؟ تقابل ہے، تقابل ہے، اور اس کو ایہام تضاد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان دو معنی کو جو جن لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے بظاہر اس سے کس چیز کا شبہ پڑتا ہے؟ تضاد کا وہم پڑتا ہے. ودخل فیہ ای فی اتباق بالتفسیر الذی، یہاں سے آپ کو بتلائیں گے مولانا کہ سباق میں ہی داخل ہے وہ صنعت بھی جس کا نام مقابلہ ہے، وہ بھی طباق ہی میں داخل ہے. مقابلہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ صنعت ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ متوافق معانی کو ذکر کیا جائے. کس کو ذکر کیا جائے؟ دو یا دو سے متوافق معانی کو ذکر کیا جائے. متوافق کا یہ معنی نہیں کہ ان میں آپس میں مناسبت وغیرہ ہو، بلکہ معنی یہ ہے ان میں تضاد نہ ہو. جن میں بھی تضاد نہیں ہے وہ آپس میں کیا ہیں؟ متضاد. تو جمع نہیں ہو سکتے، ایک چیز یا سفید ہو سکتی ہے یا سیاہ، مولانا سفید اور سیاہ ہو ایک ہی محل ایک وقت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو تضاد یعنی ان میں نہ ہو. تو دو ایسی صفات یا تین ایسی صفات آپ چیزیں آپ نے ذکر کی، اور پھر ان کے بعد الگ ترتیب ہر ایک کی ضد ذکر کر دی مولانا، پہلے اول کی ضد، پھر ثانی کی ضد، پھر ثالث یعنی ان کے مقابل کو ذکر کر دیا. جیسے یہ ہے مولانا، متن پہلے دیکھ لیں. ودخل فیہ، اور داخل ہے اتباع کے اندر ہی، ما یختص باسم المقابلہ، وہ جو خاص ہے مقابلہ کے اسم کے ساتھ، وہ ہوتا بمعنی یعنی متوافق، یہ کہ لایا جائے دو متوافق معنی کو اکثر زیادہ کو، ثم یوتا بما یقابل ذلك، پھر اس کو جو ان کے مقابل ہو، الگ ترتیب ترتیب کے مطابق. تو دو تین معنی کو ذکر کیا، پھر الگ ترتیب ہر ایک کیا لے آئے؟ مقابل کو ذکر کیا. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، توافق سے کیا مراد ہے؟ تقابل کے، یعنی ان میں تقابل نہ ہو. جیسے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو دیکھو یہاں پر چاہیے کہ انہیں تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. بھائی زہق ذکر ہوا اور پھر، تو یہاں پر زہق ذکر ہوا اور قلت، دو معنی ذکر ہوئے، اور آگے ان کے مقابل لائے گئے. زہق کے مقابلے میں کیا ہے؟ بکا، اور قلت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کثرت. بھائی تو یہ مقابلہ ہے. طباق میں تو تھا صرف دو، یہاں پر دو یا زیادہ، اسی طرح بالکل. اور جیسے یہ شعر ہے مولانا، ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمع و اقبح الکفر والافلاس بالرجل، کتنا اچھا ہے دین اور دنیا جب وہ جمع ہو جائیں، اور کتنا برا ہے کفر اور افلاس بالرجل. یہاں پر اذا اجتمع مولانا محذوف ہے، سنت احتباق ہے مولانا، ایک پہلے مصرے میں یا پہلے فقرے میں ایک چیز ذکر کی جائے اور دوسرے میں کیا ہو؟ پہلے کے حوالے کر دی کی، یعنی پہلے کے میں چونکہ آ چکی ہے تو مخاطب خود سمجھ جائے گا، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں شاعر دیکھو کتنی عجیب بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کتنا اچھا ہے دین اور دنیا، دنیا سے مراد مالداری ہے، مال، کہ دین اور مال جب یہ جمع ہو جائیں، ایک شخص کو اللہ دین بھی دینداری بھی نصیب فرمائیں اور اس کے پاس مال بھی ہو، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، اور کتنا برا ہے کہ ایک شخص کے پاس کفر اور اخلاص دونوں اکٹھے ہو جائیں. وہ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو مال اکٹھا ہوا، مال بھی ہے دین بھی ہے، تو معلوم ہوا دنیا میں بھی بڑے نعمتوں میں رہے گا اور آخرت میں بھی ایمان کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور کتنا برا ہے کفر اور اخلاص، دنیا میں بھی بری حالت میں رہے گا، تکلیف میں والا نہ، اور آخرت میں بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو یہاں پر دیکھو تین معنی ذکر کیے، حسن دین دنیا، اور اس کے مقابلے میں تین ذکر کیے، قبا کفر اور افلاس. تو حسن کے مقابلے میں قبا آیا، دین کے مقابلے میں کفر آیا، دنیا مال کے مقابلے میں افلاس آیا. اور چار کی مثال، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بس جس نے عطا کیا اور وہ بچا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنہ اور اچھی خصلت یعنی ایمان کی، اچھی خصلت کی تصدیق کی یعنی ایمان لے کر آیا، فسن یسرہ للیسرا، تو ہم آسانی کر دیں گے اس کے لیے جنت کے لیے، جنت کے لیے اس کی آسانی بنا دیں گے. واما من بخل واستغنا، اور وہ جو بخیل ہوا، واستغنا اور بے پرواہ ہوا، وکذب بالحسنى ای بالخصلت الحسنى، اور یعنی اس نے اچھی خصلت کی تکذیب کی یعنی ایمان نہ لایا، کفر کیا، فسنیسرہ للعسرى، تو ہم اس کے آسانی کر دیں گے کس کے لیے؟ تنگی یعنی آگ کے لیے مولانا. تو دیکھو یہاں پر چار معانی ذکر ہوئے، اعطا ذکر ہوا، اتقا ذکر ہوا، صدق بالحسنا ذکر ہوا، اور فسن یسرہ للیسرا. تو چار چیزیں ذکر ہوئیں اور علی ترتیب ان کے مقابل ذکر ہوئے آگے، اعطا کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا؟ بخل ذکر ہوا. اتقا کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا؟ استغنا. صدق کے مقابلے میں، تصدیق کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا؟ تکذیب. اور یہ فسن یسرہ للیسرا، اس کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا؟ اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں مولانا آگے اب ذکر کریں گے بھائی کہ اعطا کے مقابلے میں بخل آیا، یہ تو مقابل ظاہر ہے، مقابل ہیں ایک دوسرے کے، عطا کرنا اور دوسرا ہے بخل کرنا. صدق تصدیق کے مقابلے میں تکذیب آئی، ان کا تقابل مقابلہ بھی ظاہر ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اور اسی طرح تیسیر للعسرا، تیسیر للعسرا کے مقابلے میں آیا، ان میں بھی تقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے، ایک دوسرے کے مقابل صفاتیں ہیں. لیکن یہ اتقا کے مقابلے میں استغنا آیا، ان میں تقابل کیسے ہے؟ کچھ خفی تھی بات، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر کیا. کہتے ہیں والمراد باستغنا استغنا انہ زہد فیما عند اللہ تعالی کانہ مستغن عنہ، کہ اس نے بے رغبتی کی اس چیز سے جو اللہ کے نزدیک ہے، یعنی آخرت سے کیا ہوا؟ وہ بے پرواہ ہوا. کانہ مستغن عنہ، گویا کہ وہ اسے بے پرواہ ہے، آخرت سے اس نے اعراض کیا گویا کہ وہ اسے بے پرواہ ہے. فلم یتقی، تو اس نے تقوی اختیار، یا وہ ڈرا نہیں، جن تقوی کا معنی ہے وہ چیزیں جن کے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا، فلم یتقی، تو وہ ان حرام چیزوں سے بچا نہیں، یا تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے مولانا، بے پرواہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا؟ عدم اتقاء. اور اسی طرح مولانا کہا کہ وہ بے پرواہ ہوا دنیاوی شہوتوں کے ساتھ، کس سے بے پرواہ ہوا؟ جنت بھئی ایک طرف تھا کہ دنیا کی نعمت، دنیا کی شہوتوں کو اختیار کر لو یا کیا کر لو، جنت کی نعمتوں کو، دنیا میں شہوتوں سے بچو گے تو آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر یہاں پر شہوتوں کو اختیار کرو گے تو آخرت میں جنت. تو اس نے کیا کیا مولانا، کس کو اختیار کیا؟ دنیاوی شہوتوں کو، کس کے، اور اعراض کیا کس سے؟ جنت کی نعمتوں سے. تو بے پرواہ ہو گیا وہ مولانا جنت کی نعمتوں سے گویا. فلم یتقی، تو وہ بچا حرام سے نہیں. تو دیکھو استغنا کے مقابلے میں عدم تقوی آیا، تو یہاں پر استغنا آیا کس کے مقابلے میں؟ دیکھو ادھر آیا تھا اتقا، اس کے مقابلے میں کیا آیا؟ استغنا. دو معانی ذکر کیا مولانا مصنف نے، ایک یہ کہ گویا اس نے اللہ کے نزدیک جو چیزیں، تقوی کا کیا معنی تھا؟ بچنا، کس سے؟ حرام چیزوں سے بچنا. اور دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ بے پرواہ ہونا. تو اس نے گویا ان چیزوں سے بے رغبتی کی جو اللہ کے نزدیکات ہیں، یعنی آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں یا ثواب وغیرہ. تو کنہ مستغن عنہ، گویا کہ وہ ان سے کیا ہوا؟ بے پرواہ ہوا. تو بے پرواہ ہونے کے ساتھ لازم ہے عدم تقوی. اتقا سے کیا مراد ہے؟ تقوی. اور استغنا کے ساتھ کیا لازم ہوا؟ تو دیکھو تقابل آیا یا نہیں آیا مولانا؟ تقابل آ گیا. تو دیکھو تین کے اعتبار سے، تو یہ ایہام التضاد کی قبیل سے ہوا مولانا. ایہام التضاد بھائی جی، ایہام التضاد نہیں، یہ ملحق باتباع کی قبیل سے ہوا بھائی. تین چار چیزیں ذکر ہوئی تھیں، ایک کیا؟ یہ عطا، اور اس کے مقابلے میں کیا آیا؟ بخل. اس میں بھی اتباق ہے. اسی طرح تصدیق کے مقابلے میں کیا آیا؟ ان میں بھی اتباق ہے. تیسیر للعسر کے مقابلے میں کیا آیا؟ تیسیر للعسر، اس میں بھی کیا ہے؟ اتباق ہے. لیکن چوتھی صفت جو ذکر ہوئی وہ کیا تھی؟ اتقار کے تقوی کے مقابلے میں کیا ذکر؟ استغنا. اور تقوی اور استغنا میں تقابل نہیں، لیکن استغنا کے ساتھ لازم کیا ہے؟ عدم تقوی. اور تقوی اور عدم تقوی میں کیا ہے؟ تقابل. تو یہ بھی اسی قبیل سے ہوا، جیسے وہ شدت اور رحمت کے درمیان کیا آیا تھا؟ تقابل آیا. علامہ سکاکی نے ایک اور یہاں پر کہتے ہیں قید بڑھائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھیے آپ نے دو یا دو تین جو ہیں کیا کی چیزیں، امور ذکر کیے اور پھر ان کی کیا ذکر کیے؟ مقابل ذکر کیے. وہ فرماتے ہیں اگر یہ پہلے دو تین کے اندر کوئی شرط لگائی جائے، کسی امر مشترک کو بیان کیا جائے، تو اگلے دو تین مقابل میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی ضد لانی پڑے گی. جو آپ نے امر مشترک یا جو شرط یہاں لگائی تھی، وہاں پر اس کی ضد لانا پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا ان کی، جیسے کہ اس آیت میں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تین چیزیں ذکر ہیں کہ جس نے اعطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی، جس نے اعطا کیا، تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی، ہم اس کے لیے جنت میں جانا کیا کر دیں گے؟ فسان یسرہو للیسرا. یہ قید یہاں، یہ امر مشترک تینوں کے لیے بیان کیا گیا. تو جب ان تین کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے، تو اس کی ضدین کے لیے اس کی ضد لانا پڑے گی. اور اس کی ان کی ضد کیا تھی مولانا؟ اعطا کے مقابلے میں جب بخل ذکر ہوا، اور تقوی کے مقابلے میں استغنا ذکر ہوا، اور تصدیق کے مقابلے میں تصدیق ذکر ہوئی، تو وہاں پر شرط لگائی گئی. کیا شرط تھی وہاں؟ کہ آسان کر دیں گے جنت میں جانا. تو یہاں ضد کی شرط لگائی گئی، اور وہ کیا؟ کہ آسان کر دیں گے کہاں پر جانا؟ جہنم میں جانا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں اگر پہلے میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو ثانی میں بھی کوئی شرط لگانے کی ضرورت، لیکن اگر پہلے میں لگائی گئی ہے تو ثانی میں بھی اس کی ضد لگانا پڑے گی. جیسے تو معلوم ہوا، کہتے ہیں اگر علامہ سکاکی کی بات لے لی جائے، تو پھر یہ جو شعر گزرا تھا، ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمعا و اقبح الکفر والافلاس بالرجل، یہ پھر سنت مقابلہ سے خارج ہوا. کیوں خارج ہوا؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھو، حسن جمع حسن آیا، اس کے مقابلے میں قبہ، دین آیا اس کے مقابلے میں کفر، دنیا آئے اس کے مقابلے میں افلاس. لیکن پہلے تین کے اندر شرط لگائی گئی ہے اذا اجتمعا، جب یہ تینوں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں. تو وہاں پر اس کی ضد میں بھی اس کی ضد کی شرط لگانی پڑے گی کہ کفر، قبہ، کفر اور افلاس، اس میں کیا کہنا پڑے گا؟ تارخا جب یہ آپس میں جدا ہو جائیں، اور یہ قید وہاں پر ہے نہیں بلکہ وہاں پر بھی جمع ہونا ہی مراد ہے، لہٰذا یہ سنت مقابلہ سے ان کے نزدیک خارج ہے اگرچہ مصنف کے نزدیک نہیں ہوئے۔ اب دیکھو بھائی ترجمہ، ودخل فیہ ای فی اتباق بالتفسیر الذی سبق، اتباق کے اندر داخل ہو گیا، اتباق اس تفسیر کے ساتھ جو گزرا ہے، اتباق کی وہ تفسیر لی۔ بھائی دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت مقابلہ ہم نے ذکر کی اور یہ کس میں داخل ہے؟ اتباق ہی میں داخل ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اتباق کی کیا تعریف کی تھی؟ دو متضاد معانی کو ذکر کیا جائے، تو مقابلہ میں بھی کیا تھا مولانا؟ متضاد معانی ہی کو جمع کیا گیا تھا، صرف کیا تھا ان کی تعداد زیادہ تھی، اعلی ترتیب تھی، بس باقی تعریف تو صادق آ رہی ہے۔ متضاد معانی تو اس میں بھی جمع ہو رہے ہیں، تو یہ بھی کس میں داخل ہوا؟ اتباع۔ جبکہ علامہ سکاکی وغیرہ نے اس کو الگ قسم بنایا ہے، اور جیسے اور صنعتیں الگ شمار ہوئی ہیں انہوں نے بھی اس کو اتباع سے الگ کیا کیا ہے، شمار کیا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اسی میں داخل ہے۔ تو داخل ہوتا ہے مولانا اتباع کے اندر بھی تفسیر الذی سبق، اس تفسیر کے ساتھ جو گزری، ما وہ چیز یختص باسم المقابلہ، جو خاص ہے مقابلہ کے اسم کے ساتھ، وَإِن جَعَلَهُ السَّقَاقِي وَغَيْرُهُ قِسْمًا وِرَاثِي مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ، اگرچہ علامہ سکاکی وغیرہ نے اس کو ایک الگ قسم بنایا ہے، محسنات معنویہ میں سے ایک مستقل قسم بنایا ہے، وہی آئیوں تھا بیمان یعنی متوافقین اکثر، وہ یہ کہ لائے جائے تو متوافق معنی کو یا زیادہ کو، ثم یوتا بما یقابل ذلك، پھر ان کے مقابل کو لایا جائے، المذکور من المعنیین المتوافقین، کس کے مقابل کو لایا جائے بھائی؟ وہ جو مذکور ہوئے تھے دو متوافق معنی یا زیادہ متوافق معنی ذکر ہوئے تھے، الگ ترتیب ترتیب کے ساتھ، اید خلوف اتباق، بس یہ مقابلہ بھی اتباق کے اندر داخل ہو گیا، لئنہ جمع بین معنیین متقابلین فی الجملہ، اس لیے کہ اس میں بھی جمع کیا گیا ہے، جی لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ، اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے ہمارا نا، جمع کرنا ہے معنیین متقابلین کو، فی الجملہ مجموعی اعتبار سے، والمراد بالتوافق خلاف التقابل، التوافق سے کیا مراد ہے ہمارا نا؟ خلاف تقابل مراد، یعنی دو معنی متوافق لے کر آئیں، یعنی ان میں تقابل نہ ہو، حتی لا یشترط و یکون متناسبین و متماس، لا یشترط یکون متناسبین اور متماس، یہاں تک یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ دونوں متناسبین ہوں یا متماثل ہیں۔ بھائی وہی معنی میں نے بتایا، متوافق کا کیا معنی ہے؟ کہ ان میں تضاد نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں مناسبت ہو یا وہ ایک دوسرے کے مماثل ہونا ضروری نہیں ہے۔ فمقابلۃ الاثنین بالاثنین، دو کا دو کے ساتھ مقابلہ، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، عطا بالضحک والقلت، اللہ تعالیٰ لائے مانا ضحک اور قلت کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، المتوافقین جو متوافقین ہیں، ثم بالبکائی والکثرت، پھر ذکر کیا گیا مانا بکا اور کثرت، والمتقابلین لہما جو ان دونوں کے مقابلہ، مقابلۃ الثلاثۃ بالثلاثۃ نحو قولی، اور تین کا تین سے مقابلہ، جیسے شعر ما سنت دین و دنیا اذا اجتمع، کتنا ہی اچھا ہے دین اور دنیا جب وہ جمع ہو جائے، واقبہ الکفر والافلاس برجل، اور کتنا ہی برا کفر اور افلاس ہے آدمی کے ساتھ، عطا بالحسن والدین والغنا، لے کر آیا شاعر مولانا، ذکر کیا اس نے حسن کو، پھر دین کو، اور غنا مالداری کو، ثم بما یقابلها، پھر اس چیز کو جو اس کے مقابل ہے، یعنی کہ قبا کو ذکر کیا، افلاس کفر کو اور افلاس کو الگ ترتیب ترتیب کے ساتھ، ومقابلۃ الارباطی بالارباطی، چار کا چار سے مقابلہ، جب سے افہم من آتا واتقا وصدق بالحسن، جس نے عطا کی اور تقوی اختیار کی اور تصدیق کی بالحسن، اچھی خصلت کی، اچھی خصلت کی تصدیق، یعنی ایمان لے کر آئے، فسنی ہے صرف لیلیسرام، اس کے لیے جنت کے لیے طرف آسانی فرما دیں گے، وہ عام من بخل وستغنا، اور جس نے بخل کیا اور اس بے پرواہ ہوا، اور کذب بالحسنی، اور تکذیب کی، اس نے جھٹلایا، ایمان نہیں لے کر آیا، فسن یسرہ للعسرا، تو آسانی کر دیں گے ہم اس کی تنگی کے لیے، یعنی آگ کی طرح، وہ تقابل بین الجميع ظاہر، ان سب کے درمیان تقابل ظاہر ہے، الا بین الاتقاء والاستغناء، مگر اتقاء اور استغناء میں تقابل ظاہر نہیں تھا، فبینہ بقولی، تو مصنف نے اس کو بیان کیا اپنے اس قول کے ساتھ، والمراد باستغناء انه زهد فيما عند الله تعالى، اور استغنا، یہاں حمزہ مولانا اس کو پڑھیں گے، کیونکہ استغنا سے کیا مراد ہے، لفظ استغنا مراد ہے، تو یہ اب حمزہ وصلی نے رنا رہا مولانا، والمراد بھی استغنا، اور استغنا سے مراد یہ ہے، انہ زہد فیما عند اللہ تعالی، کہ وہ بے رغبت ہوا یعنی اس نے اعراض کیا، انہو زہدہ کا صلح کیا جائے تو اس کا معنی اعراض کرنا، انہو زہدہ فی ما عند اللہ تعالیٰ کہ اس نے اعراض کیا اس چیز سے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی ثواب اخروی، کانہو مستغنن عنہو اے عما عند اللہ تعالیٰ، تو گویا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، فلم یتقی تو اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، او المراد استغنا بشہوات الدنیا عن نعیم الجنت، یہ استغنا سے مراد یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہوا دنیاوی شہوتوں کے ساتھ، عن نعیم الجنت جنت کی نعمتوں سے، فلم یتقی تو اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، فیکون الاستغنا مستلزما لعدم الاتقاء، تو استغنا مستلزم ہے عدم اتقاء کو، عدم اتقاء اس کے ساتھ لازم ہے، وہ مقابل للاتقاء اور عدم اتقاء مقابل ہے کس کے اتقاء کے، فیکون ہذا من قبیل قوله تعالی، تو یہ اللہ کے اسی قول کی قبیل سے، ہوا شدہ علی الکفار رحماء بینہم، گزشتہ صفحے پر گزرا تھا ہمارا شدت کے مقابلے میں رحمت آئی، حالانکہ رحمت تو شدت کے مقابلے میں لیکن رحمت جو ہے وہ مسبب ہے سب لین سے تو اور وہ مقابل ہیں، وَزَادَ السَّقَاقِيُ فِي تَعْرِيفِ الْمُقَابَلَةِ، اور بڑھایا علامہ السَّقَاقِي نے مقابلہ کی تعریف میں قیدن آخر ہے ایک اور قید کو بھی، حیث قال ابو فرماتے ہیں یہ ان یجمع بین شیئین متوافقین، جمع کیا جائے دو متوافق چیزوں کو، او اکثر یا دو سے زیادہ کو جمع کیا جائے، وبین ضدیہما اور اس کو جمع کیا جائے ان دونوں کی ضدوں کو، وَإِذَا شُرِطَ هَاهُنَا اَيْفِيمَا بَيْنَ الْمُتَوَافِقَيْنِ، اور جب یہاں کوئی شرط لگائی جائے وہاں شرط کوئی لگائی جائے یعنی متوافقین کے اندر، او متوافقات جب متوافقین جب دو لے کر آئے، او المتوافقات یا دو سے اگر دو لے کر آئے ان کے وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی یا دو سے زیادہ امور لے کر آئے وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی، تو اِذَا شُرِطَ هَاهُنَا عَمْرٌ، جب وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی، شُرِطَ سَمَّا، جب یہاں کوئی شرط لگائی گئی تو شُرِطَ سَمَّا، تو ان کی ضدین وہاں، سَمَّا کا کیا معنی ہے اس میں اشارہ ہے وہاں، تو وہاں بھی شرط لگائی جائے گی، کہاں وہاں کہتے ہیں اَيْ فِي مَا بَيْنَ ضِدَّيْهِمَا، ان دونوں کی ضدین جب وہ دو ہوں، اَوْ اَزْدَادِهِمَا یا جب وہ دو سے تو ان کی ضدین میں، ضد دو ہو کس کی شرط لگائی جائے گی، جس جہاں وہ جو پہلی شرط تھی اس کی ضد لگائی جائے گی، اے ضد ذالک الامر اس امر کی ضد، کہا تین الایتین جیسے یہ آیتیں تھیں، فانہ لما جعلت تیسیرا مشترکا بین الاعطاء والاتقاء، اس لیے کہ جب علامہ السقاقی نے فَإِنَّهُ لَمَّا جُعِلَتْ تَحْسِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْعَطَائِ وَالْتِقَائِ وَالْتَصْدِقِ، اس لیے کہ جب مولانا تحسیر کو مشترک بنایا گیا، کہاں پر؟ اعطاء اتقاء اور دیکھو تین چیزیں اعطاء اتقاء اور تصدیق، اور ان کے لیے امر مشترک کیا ذکر کیا گیا؟ تیسیر مولانا تیسیر لیل یسر وَسَنُوْيَسِرُهُ لیل یسر جُعِلَ زِدُّهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اَزْدَادِهَا، تو بنایا گیا اس کی زد کو مشترک ان کی زدوں کے بیچ، تو تیسیر کے مقابلے میں کس کو ذکر کیا گیا؟ تاثیر کو، اے زد تیسیر تیسیر کی زد، وہ تاثیر وہ تاثیر ہے، المعبر عنہ بقولہ فسنیسرہ للعسرہ، جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس اللہ کے قول کے ساتھ، فسنیسرہ للعسرہ، وہی البخل والاستغناء والتکذیب، اور وہ زدین کیا ہیں؟ بخل استغناء اور تکذیب ہیں، فعلا هذا لا يكون قوله ما احسن الدين والدنيا من المقابله، علامہ سقاقی کے اس قول کی بنا پر یہ جو شعر تھا ما احسن الدين والدنيا ليس من المقابله، یہ کیا ہے؟ مقابلہ میں سے نہیں، لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع، اس لیے کہ شاعر نے دین اور دنیا میں کیا ہے؟ اجتماع کی شرط لگائی ہے، وَلَمْ يَشْتَرِتْ فِي الْكُفْرِ وَالْإِفْلَاسِ زِدَّهُ، اور کفر اور افلاس میں اس کی زد کی شرط نہیں لگائی، بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئے کوئی مشکل تو نہیں، وَمِنْهُ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ اَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيَ مُرَاعَاتُ النَّذِيرِ، محسناتِ معنویہ میں سے مولانا مراعات النظیر ہے، وَتُسَمَّ التَّنَاسُبَ وَالتَّوْفِيقَ وَالْإِتِلَافَ وَالتَّلْفِيقَ، اس کو تناسب بھی کہتے ہیں مراعات النظیر کو، توفیق بھی کہتے ہیں سنت توفیق، سنت ائتلاف بھی کہتے ہیں اور سنت تلفیق بھی، چار نام ذکر کیے. ایسا وہی جمع امرن، جمیع امرن مولانا، جمع امرن یہ جمع کرنا ایک امر کو، وما یناسب ہو اور وہ جو اس کے مناسب ہو، لا بالتضاد. بھئی انہوں نے کہا ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں مراعات النظیر. مراعات النظیر کس کو کہتے ہیں بھئی؟ کہ دو یا زیادہ امور مناسبہ کو جمع کرنا بھئی، دو یا زیادہ امور کلام میں جمع کرنا. سباق میں ضد تھی کہ تقا مقابلین کو جمع کیا جائے گا، اور یہاں پر کیا ہے؟ متناسبین کو. سمجھ میں آیا؟ لیکن کہتے ہیں یہ وہی جمع امر وما یناسبہ، یہ جمع کرنا ایک امر کو اور اس کے لا بالتضاد، لیکن یہ مناسبت تضاد والی نہ ہو مولانا، اس لیے کہ تضاد بھی تو ایک مناسبت ہے. مناسبت ہے یا نہیں مولانا؟ ایک ضد کو ذکر کریں تو دوسرے ضد اس کے خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، سفید کو ذکر کریں تو خود بخود ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ سیاہ آ جاتا ہے. تو وہ بھی مناسبت ہے لیکن وہ مراد نہیں، کیونکہ وہ تو گزر گئے طباق میں. والمناسبت بالتضاد ان یکون کل منہما مقابلا للآخر، اور مناسبت بالتضاد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مقابل ہو. بہذا القید یخرج طباق، اس قید سے کیا نکل گئی؟ سنت طباق. لا بالتضاد کی قید سے طباق نکل گئی. وذالک قد یکون بالجمع بین الامرین، اور وہ بھی کیا تھا؟ جمع کرنا تھا دو امور. تو مراعات النظیر اس کو کہتے ہیں. جیسے مولانا الشمس والقمر بحسبان، شمس والقمر کیا ہے؟ ایک حساب سے چل رہے ہیں بھائی شمس ہو. تو دیکھو کلام کے اندر مولانا شمس اور اس کے ساتھ کس کو ذکر کیا گیا؟ قمر. اور شمس و قمر میں کیا ہے؟ مناسبت ہے، دونوں میں مناسبت ہے. نحو الشمس والقمر بحسبان بحسبان جمع بین امرین، جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، جمع فرمایا دو امور کو. وقد یکون بالجمع بین ثلاثۃ امور، اور کبھی کبھار مراعات النظیر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ تین امور کو جمع کرنے کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے نحو قوله فی صفت الابلی، جیسے ایک شاعر کہتا ہے مولانا اونٹوں کی صفت وصف اور متا کرتے ہوئے اپنے اونٹوں کی تعریف کرتا ہے مولانا. سمجھ میں آئے؟ اونٹ اور اونٹ ہے اور گھوڑا ہے، ان میں پسندیدہ صفت کیا ہے؟ پتلا ہونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نا گھوڑا آپ نے رکھا ہوا ہے، پیٹ اس کا خوب پھولا ہوا ہے، یا اونٹ ہے اس کا پیٹ خوب بڑا ہے تو یہ پسندیدہ، یا خوب موٹا ہے تو وہ گھوڑا بھی تیز رفتار نہیں ہوگا. اور اسے تو اونٹوں میں بھی صفت پتلا پن، دبلا پن جو ہے وہ یہ حسن کی علامت ہے. تو شاعر اپنے اونٹوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے اونٹ کیا ہیں؟ دبلے پتلے ہیں. کمان دیکھیے آپ لوگوں نے، تیر کمان بھائی، بھائی تیر کمان میں ایک تو وہ کمان میں ایک وہ لکڑی ٹیڑی ہوتی ہے، اور پھر اس لکڑی کو باندھا جاتا ہے ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ چمڑے کے ساتھ، اور پھر اس کے ذریعے تیر چلایا جاتا ہے. تو ان تین چیزوں میں سب سے موٹی چیز وہ جو کمان کی مڑی ہوئی لکڑی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے اس سے پتلی جو ہے، اس سے پتلے تیر ہوتے ہیں، اور تیروں سے بھی پتلا کیا ہے؟ وہ جو وتر، اس وتر جو وہ جو چمڑا باندھا ہے وہ تیر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پتلا ہوتا ہے بھائی. تو شاعر کہتا ہے کل قیسی، یہ میرے اونٹ کس کی طرح ہیں؟ کمان کی طرح ہے. قیسی جمع قوس، یہ جمع ہے کس کی؟ قوس کی جمع ہے. کمان کی طرح دبلے پتلے ہیں. پھر کہتے ہیں المعطفات اے منحنیات، مڑی ہوئی وہ کس کمان کی طرح ہے؟ یا مڑے ہوئے کمان کی طرح دبلے پتلے ہیں. معطفات منحنیات اس کا ترجمہ بتلا رہے مولانا, مڑے ہوئے ٹیڑی ٹیڑی کمان کی طرح. پھر کہتا ہے نہیں نہیں کمان بھی کچھ موٹی ہوتی ہے, بلل اسہم بلکہ کس کی طرح ہے, تیروں کی طرح ہے. جمع سہمی مبریتن اسحال میں کہ وہ تراشے گئے ہوں مولانا, منحوتن وہ تیروں کو کیا کیا جاتا ہے مولانا, تراشا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں تیر بھی کچھ موٹے ہیں, بلل اوتار بلکہ وہ تو کس کی طرح ہیں, وتر کی طرح ہیں کمان کے. تو دیکھو شاعر نے تین تشبیہات دی تھی مولانا اپنے اونٹوں کی, پہلے تشبیہ دی ٹیڑی کمان کے ساتھ, پھر اسے اعراض کیا اور تشبیہ کس سے دی, تیروں کے ساتھ, پھر اسے اعراض کیا اور تشبیہ کس سے دی, وتر کے ساتھ. تو دیکھو تین چیزیں ذکر ہوئی, قوس سہم اور وتر, اور یہ تینوں آپس میں کیا ہیں, مناسب ہیں. تو تین مناسب چیزیں کلام میں ذکر کی. بلل اوتار جمع وتر مولانا, یہ وتر کی جمع ہے. جمع بین ثلاثتی امور, ان جمع کیا تین امور میں, ومنها ای من المراعات النذیر ما یسمیه بعضهم تشابه الاطراف. مراعات النذیر ہی میں سے ہے جس کا نام بعض نے تشابه الاطراف رکھا ہے. وہو ان یختم الکلام بما یناسب ابتداءه فی المعنی, اور وہ یہ کہ ختم کیا جائے کلام کو اس چیز کے ساتھ جو اس کے ابتداء کے مناسب ہو معنی میں. دیکھو ہمارا نے یہ آپ نے کلام ایک ذکر کیا بھائی, کلام کے یہ ہے ابتدائی حصہ اور یہ ہے آخری حصہ. آخری حصے میں ایسی چیز لانا جو ابتدا کے کیا ہو, مناسب ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی جیسے ابتدا میں اگر کوئی بات ذکر تھی تو اختتام میں اس کی دلیل ذکر ہے, ابتدا میں مولانا معلول ذکر تھا تو انتہا میں کیا ذکر ہے, اس کی علت ذکر ہے. جیسے اس میں تو دیکھو ابتدا اور انتہا میں کیا آ گئی مولانا, مناسبت آ گئی. تو امور مناسبت جیسے لا تدرکہ الابصار, جی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار, اور اللہ کیا ہے, آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں. تو دیکھو آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی کی علت کیا ہے, اللطیف. آگے کیا رہا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کیا ہے, لطیف ہے, اور اللہ آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں. علت کیا ہے, الخبیر, کیونکہ اللہ کیا ہے, خبیر ہے. تو دیکھو ابتدا انتہا کے موافق ہوئے. فإن اللطیف یناسب کونہ غیر مدرکن بالابصار, اس لیے کہ لطیف جو ہے یہ مناسب ہے غیر مدرک بالابصار کے, اور خبیر والخبیر یناسب کونہ مدرکن للابصار, اور خبیر کیا ہے, مناسب ہے مدرک لیل ابصار ہونے کے. لأن المدرک للشیء یکون خبیرا عالما, اس لیے کہ مدرک کسی چیز کے مدرک جو ہے وہ اس چیز سے باخبر ہوگا اور اس کو جاننے والا ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اردو میں اس کی مثالیں بھائی کچھ اشعار میں بھائی, جیسے یہ شعر ہے مولانا, چراغ و مسجد و محراب و منبر, چراغ و مسجد و محراب و منبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. چراغ و مسجد و محراب و منبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھا امور مناسبہ ذکر ہوئے مولانا, چراغ کے ساتھ کس کا ذکر آیا, مسجد کا ذکر آیا, مسجد کے ساتھ محراب, محراب کے ساتھ منبر, اور اس کے ساتھ چراغ, اور ان سب کی آپس میں مناسبت ظاہر ہے. اسی طرح مولانا صحابہ کا تذکرہ آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا, پھر کس کا آیا بھائی, جی تو چاروں خلفائے راشدین کا بھی ذکر آ گیا بھائی, ان میں بھی مناسبت ظاہر ہے. چاروں کیا ہیں, خلفائے راشد صحابہ ہیں. جی دوسری مثال بھائی, لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کے دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کے دیکھو۔ دیکھا بھائی، سخن بات کا آئی بھائی، بات کے ساتھ لغت کا لفظ آ گیا بھائی، ان کی مناسبت ہے بھائی۔ اسی طرح لفظ کے ساتھ معنی کا ذکر آ گیا، اور لفظ اور معنی میں بھی مناسبت ہے بھائی۔ اسی طرح شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو، شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو۔ تو دیکھا یہاں پر شمع کا ذکر آیا، آگ کا ذکر آیا، پروانے کا ذکر آیا، اور ان تینوں میں کیا ہے؟ مناسبت ہے جی۔ ایک اور بھی مثال لکھ لیں، یہ شعر حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ کو بڑے پسند تھے بھائی، عجیب بھائی عبرت کا پہلو لیے ہوئے یہ اشعار بھائی۔ چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا۔ چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا۔ آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا۔ آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس وقت چمن کے تخت پر گل کی حکومت تھی، سمجھ میں آیا گل کی حیثیت کیا ہے؟ باغ کے اندر بادشاہ کی سی ہے۔ تو کہتے ہیں جس وقت باغ کے اندر پھول کی حکومت تھی، پھول موجود تھا، تو اس وقت ہر طرف خوشنما رنگ دکھائی دیتے تھے، اور ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھیں، اور ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ان پھولوں کے عاشق بلبلیں وہاں پر منڈلاتی رہتی تھیں۔ لیکن جب خزاں کے دن آئے تو پھر اس باغ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ ختم ہوا، اور وہ جو باغبان تھا وہاں کا، وہ رو رو کر لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہاں پر بھی پھول ہوا کرتے تھے بھائی، یہاں پر کیا تھے؟ یہاں پھول ہوا کرتے تھے۔ تو جب زرگ جب تک دنیا کے اندر ہوتے ہیں مولانا، ان کی وجہ سے دنیا کے اندر رونق ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہیں، ان کی برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں پروانے جن کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت ان کی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر بس ان کی یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ انسان یاد کرتا ہے کہ فلاں جگہ یہ بزرگ مجھے ملے، اور مجھے انہوں نے یہ دعا دی تھی، فلاں ستون کے پاس یہ مجھے ملے تھے اور انہوں نے میری طرف شفقت سے نظر ڈالی تھی، فلاں جگہ انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا، فلاں جگہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، یہ احسان کیا، اور فلاں جگہ ان کی برکت سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا اور یہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو بزرگ چلے جاتے ہیں اور ان کی یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ مانا وَيُلْحَقُ بِهَا اَي بِمُرَاعَاتِ النَّذِيرِ اَن يَجْمَعَ بَيْنَ مَعْنَيْنِ غَيْرِ مُتَنَاسِبَيْنِ بِلَفْظَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَنَاسِبَانِ وَإِن لَّمْ يَكُونَا مَقْصُودَيْنِ هَاهُنَا۔ کہتے ہیں ملحق بِمُرَاعَاتِ النَّذِيرِ ہے کہ دو غیر مناسب لفظوں کو، غیر مناسب معانی کو جمع کیا جائے۔ کس کو؟ مراعات النظیر میں کیا تھا؟ دو متناسب معنی کو جمع، اور ملحق بمراعات النظیر ہے مولانا کہ دو غیر متناسب معنی کو جمع کیا جائے لیکن ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جن میں آپس میں کیا ہو، مناسبت ہو۔ جیسے الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور نجم کہتے ہیں مولانا وہ پودا جس کی تنا یا وہ ڈنڈی نہ ہو مولانا، زمین پر پھیلا ہوا ہو، بیل وغیرہ، وہ پودا جس کی تنا یا ڈنڈی نہ ہو، بیل کہہ لیں جیسے زمین پر پھیلی ہوئی ہو، تو نجم اور شجر، شجر وہ جس کا کیا ہو، تنا ہو، تو بے تنے کے درخت اور تنے والے بے تنے کے پودے اور تنے والے پودے اور درخت سب کیا ہیں، یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جس کام کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا ہے اسی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا تو دیکھو یہاں پر ذکر کیا گیا النجم کو، اور نجم سے کیا مراد ہے یہاں پر، بغیر تنے اور بغیر ڈنڈی کے پودا مراد ہے، تو اس کی شمس و قمر کے ساتھ مناسبت تو نہیں لیکن اس کو تعبیر النجم سے کیا گیا ہے، اور النجم کا ایک معنی ستارے کے آتے ہیں، اور اس النجم کی کیا ہے مناسبت ہے، سورج اور جی یا سوریا، النجم الف لام جب آئے تو ایک سوریا کو کہتے ہیں، اور اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ، شمس و قمر کے ساتھ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ون نجم ای نبات الذی ینجم ایظہر من الارض، وہ نبات جو ظاہر ہوتی ہے زمین سے، لا ساق لہ اور اس کی کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی، کل بقولی جیسے کہ سبزیاں اور ترکاریاں ہیں، بقول سبزی ترکاری کو کہتے ہیں، والشجر الذی لہ ساق، اور وہ درخت جس کی ساق ہو مولانا، یسجدانی ایا، سجدہ کر رہے ہیں، کیا معنی سجدہ کر رہے ہیں، یمقادان للہ تعالی، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، فیما خلق لہ ینقادان للہ تعالی، وہ فرما برداری کر رہے ہیں اللہ کی اس چیز میں جس کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ فالنجم بهذا المعنى وان لم يكن مناسبا للشمس والقمر، تو النجم اس معنی کے اعتبار سے، یعنی پودے کے اعتبار سے اگرچہ شمس و قمر کے مناسب نہیں ہے، لیکنه قد يكون بمعنى الكوكب، لیکن یہ کبھی کبھار کس معنی میں آتا ہے، کوکب کے معنی، وہ ہوا مناسب لهما، اور وہ ان دونوں کے مناسب ہے۔ ویسمی ایہام التناسبی، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ایہام التناسب کہتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر دیکھنے میں مناسبت کا وہم پڑتا ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے حقیقتاً مناسبت لمثل ما مر فی ایہام التضاد، اسی وجہ سے جو گزرا کس میں مولانا، ایہام التضاد میں۔ ومنہ ای المعنوی الارصاد، معنوی میں سے قسم ارصاد ہے، ارفاد مولانا، ارفاد کس کو کہتے ہیں، ارفاد کا معنی ہے گھات لگانا مولانا، گھات لگانا، محافظ وغیرہ مقرر کرنا مولانا نگرانی کے لیے، وہ یہ کہ شعر کے اختتام سے پہلے کوئی ایسا لفظ ذکر کر دینا جو اس کے آخری کلمہ کا پتہ بتلا دے. شعر میں کتنے مصرے ہیں؟ دو مصرے. آخری جو کلمہ ہوتا ہے اس کو عجوز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجوز کہتے ہیں. تو شعر کے ختم ہونے سے پہلے درمیان میں کوئی ایسا لفظ ذکر کر دینا جو کس کی طرف اشارہ کر دے؟ عجوز کی طرف اشارہ کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفات. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یا اسی طرح یہ تو تھا ہمارا نا نظم میں. نثر میں فقرہ کہتے ہیں بھائی جو جن میں رعایت سجع رکھی جاتی ہے. کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے مولانا جملے لائے جاتے ہیں جن کی آپس میں کیا ہوتا ہے، جن کے آپس میں وزن ایک جیسا مناسبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے مولانا یہ آگے مثال بھی ذکر کریں گے، وہ ہوا یتبع الاسجاع بجواہر لفظہ ویقرع الاسماع بزواجر واضح. تو دیکھو دونوں لفظ، دونوں فقرے، اس کو فقرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کلام کے چھوٹے حصے جن کے آپس میں کیا ہو، سجا ہو، قافیہ ایک جیسا ہو مولانا، اس کو فقرہ کہتے ہیں. تو اس فقرے کے اندر کوئی ایسا لفظ لانا جس سے آنے آخری عجوز کا کیا ہو، پتہ چل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ کیا کس کو کہتے ہیں؟ ارفاد. آخر سے پہلے ایسا لفظ لانا جو آخری لفظ کی طرف کیا کر دے. اسی طرح فقرے کے اندر ایسا لفظ لانا کہ جو آخری لفظ کی طرف کیا کر دے، یعنی عجوز کی طرف. الارصاد وہ نصب الرقیب فی الطریق، اور وہ نگہبان کو مقرر کرنا ہے راستے کے اندر. وہ یسمیہ بعضہم التسہیم، اور اس کا بعض علماء تسہیم نام رکھتے ہیں. وہ برد مسہم فیہ خطوط مستویت، اور برد مسہم وہ چادر ہے جس کے اندر سیدھے خط ہوں، سیدھی لکیریں ہوں، یعنی دھاری دار چادر کو مولانا کیا کہتے ہیں؟ برد مسہم. تو یہاں پر بھی مولانا ارصاد، دیکھو گھات لگانا، یہاں بھی آپ نے ایک ایسا نگہبان، ایک ایسا کلمہ مقرر کر دیا ہے جو آخری کی طرف کیا کر رہا ہے. تو جیسے کسی کو نگران مقرر کر دیں، وہ بھی آپ کو اطلاع دیتا ہے کسی آنے والے کی جس کے لیے آپ نے مقرر کیا. تو یہ کلمہ بھی آخر میں آنے والے کلمے کی طرف کیا دے رہا ہے؟ اس کی خبر دے رہا ہے. اور اسی طرح برد مسہم، دھاری دار چادر جس میں خطوط ہوتے ہیں، لائنیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی اے جو کیا ہے، ایک لفظ آپ درمیان میں لائیں اور ایک کلمہ کیا ہے آخر میں لائے ہیں، تو یہ بھی کس کی طرح ہے؟ دو متوازی خطوط کی طرح ہے. کلام میں کس کی طرح ہے؟ دو متوازی خطوط کی طرح ہے. یا اس اعتبار سے مولانا، جیسے خطوط اصل کپڑے پر زائد ہوتے ہیں اور اس میں حسن پیدا کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ایسا کلمہ لانا جو آخر کی طرف اشارہ کر دے، یہ بھی اصل کلام پر کیا ہے؟ زائد ہے، اور کلام میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ حسن پیدا کر رہا ہے. تو وجہ تسمیہ کی مناسبت پتہ چل گئی بھائی. وَيُسَمِّيهَا وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ قَبْلَ الْعَاجُزِ مِنَ الْفِقْرَةِ، اور وہ یہ کہ لایا جائے مولانا قبل العاجوزی، عاجوز سے پہلے، من الفقرتی فقرے میں، آگے آ رہا ہے بطن میں، ابھی من البیت یا کس میں، شعر، بیت پورے شعر کو کہتے ہیں، اور یا شعر میں، ما ایسی چیز کو لایا جائے، یدل علیہ ای علی العاجوزی، جو کس پر دلالت کرے؟ عاجوز پر دلالت کرے. اذا عرف الروی، جبکہ آپ کو روی کا پتہ ہو، روی شعر کا بالکل آخری حرف جو ہوتا ہے وہ روی کہلاتا ہے مولانا. اور پوری نظم عربی میں آپ دیکھیں، جس ایک حرف پر ختم ہو رہا ہے شعر، اگلا شعر بھی اسی پہ ختم ہوگا، اس سے اگلا شعر بھی اسی پر ختم ہوگا. سبا معلقات پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے مولانا کیا ہوتا ہے، ایک ہی حرف پر کیا ہے، اشعار ختم ہوتے ہیں. پہلے شعر کے آخر میں را آیا تو دوسرے شعر کے آخر میں بھی کیا آئے گا؟ را، اور اس کا ماقبل بھی. تو جب آپ کو روی کا پتہ ہے، آخری کلی حرف کا پتہ ہے، تو پھر آپ اب آپ اور صیغے کا بھی پتہ ہے، تو اب آپ آخری کلمے کا کیا کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے جیسے وہ مثال آ رہی ہے، وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ نہیں ہے ان پر ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے نہیں تھے، ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پر ظلم یظلمون ظلم کرنے والے. تو دیکھو یہ جو آخر میں یظلمون آیا اس کا پہلے سے ہی پتہ چل گیا, لیظلمہم نے بتلا دیا کہ آخر میں بھی کیا آئے گا. دیکھو اللہ نے اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے, خود بخود آپ کو پتہ چل گیا. نیز آپ کو یہ پتہ تھا مولانا اس سے گزشتہ ماقبل جو آیت ہے اس کے اندر آخر میں آ رہا ہے تعملون, بما کنتم تعملون آ رہا ہے مولانا, اسی میں ہے جی. ہاں اس کے آخر اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ اس نہیں یہ نیچے جو ہے اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے حاشیہ نمبر 3 میں, دیکھو بھائی الذین تتوفاہم الملائکہ, تو پڑھو بھائی آگے. اس سے پہلے یختلفون آیا ہے, جی تو بہرحال اس سے ماقبل کی آیت آپ دیکھیں گے اس کا اختتام جو ہے فعل پر ہو رہا ہے اور اس فعل کے آخر میں کیا رہا ہے؟ نون, اور اس سے ماقبل کیا ہے؟ واو. گزشتہ آیت کا اختتام کس پہ؟ فعل پہ, اور اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون, اور نون سے ماقبل کیا ہوگا؟ واو. تو یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت کے اختتام پر بھی کیا آئے گا؟ فعل آئے گا, اور فعل کے آخر میں نون, اور اس سے ماقبل کیا ہوگا؟ واو. یہ واو اور نون کا پتہ تو آپ کو گزشتہ اس سے پتہ چل گیا ہمارا نا گزشتہ آیت سے, اور اس آیت میں جب آیا لیظلمہم تو اس نے بتلا دیا کہ آخر میں کیا آنے والا ہے؟ یظلمون آ رہا ہے, ظلم کے مادے سے ہے اور آخر میں کیا ہے؟ واو اور نون ہے. جیسے شعر اگلا اذا لم تستطع شیئا فدعه, جب تو کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا فدعه, تو اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. وجاوزه الى ما, اور بڑھ جا اس چیز کی طرف جو کہ جس کی تو استطاعت رکھتا ہے. تو اس سے ماقبل دیکھو ما پہلے تستطع ذکر لم تستطع ذکر ہوا, اس نے بتلا دیا کہ اختتام کس پر ہوگا؟ استطاعت پر ہوگا, مادہ استطاعت ہوگا. اور اس سے گزشتہ شعر دیکھا گیا تو اس میں آخر میں عین تھا اور عین سے پہلے یا تھی, معلوم ہوا اس کے آخر میں اب کیا آئے گا؟ تستطیع. استطاعت مادے سے ہے اور عین سے پہلے کیا ہے؟ یا ہے. وہو ان یجعل قبل العجز من الفقرتی, اور وہ یہ بنایا جائے مولانا عجز سے پہلے, عجز قبل العجز, عجز سے پہلے. عجز کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس پر شعر کا اختتام ہو, فقرے کا وہ کلمہ. من الفقرتی فقرے میں سے, وہی فی النثر بتلا رہے ہیں فقرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی فی النثر بمنزلت البیت من النظم, من النظم, جیسے نظم کے اندر ایک شعر ہوتا ہے اسی طرح نثر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فقرہ. فقوله, جیسے حریری کا یہ قول ہے, وہ یتبع الاصباع بجواہر لفظی افجاع بجواہر لفظی ہی فقرۃ, یہ ایک فقرہ ہے. ویقرا الاسماع بزواجر واضح فقرۃ اخرى, یہ کیا ہے؟ دوسرا فقرہ ہے. تو دیکھو چھوٹے چھوٹے حصے کلام کے. وہ یتبع الاصجاع, وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو بجواہر لفظی, اپنے لفظوں کے جواہر کے ساتھ, اپنے لفظ کے اپنے لفظوں کے جواہر کے ساتھ سجعوں کو ڈھال رہا تھا. بھائی جواہر لفظ کی اضافہ, جواہر کو جو اضافت لفظ کی طرف ہے وہ لجین الماق قبیل سے ہے. کس قبیل سے ہے؟ لجین الماق. کیا بتلایا تھا میں نے بھائی؟ الماء کل لجم. مشبہ کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ مشبہ بھی کی طرف. ہاں جی مشبہ بھی کی اضافت ہو رہی ہے بھائی, مشبہ کی طرف یہاں. ويقرا الاسماء اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا سماعتوں کو بزباجر واضحی اپنے باز کے زجروں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ. فقرت اخرى دوسرا فقرہ ہے. والفقرۃ فی الاصل اور فقرہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حلیون وہ زیور ہے. یساغ علی شکل فقرت الظہری جس کو ڈھالا گیا ہو ریڑھ کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کی شکل پر. وہ زیور جو کس کی شکل پہ بنایا گیا ہو فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. مولانا سمجھ میں آیا؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو. فقیر کو بھی فقیر اس لیے کہتے ہیں جیسے فقیر جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو وہ محتاج ہوتا ہے اسی طرح فقیر بھی کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. او من البیت یا شہر میں سے ما یدل علیہ ای علی العجزی ایسا لفظ لانا جو تعجز پہ دلالت کر رہا ہو. عجز کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آخر کلمت من الفقرتی او البیتی وہ فقرہ یا بیت کا آخری کلمہ ہے. اذا عرف الروی جو جب روی معلوم ہو. روی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ شعر کے فقرے کا بالکل آخری حرف. اور فقوله ما يدل پس ماتن کا یہ کہنا ماتن نے جو کہا ما يدل فاعل فاعل يجعل یہ يجعل کا کیا ہے؟ فاعل یعنی نائب فاعل ہے. ماتن نے کیا کہا تھا؟ وہ ان يجعل ما يدل عليه یہ ما يدل کیا ہے؟ ما نائب فاعل ہے. وقوله اذا عرف اب یہ اذا عرف اذا ظرف ہے متعلق بقوله يدل یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ کہ یہ دلالت کرے گا جب حرف روی معلوم ہو. والروی الحرف الذي يبنى عليه اواخر الابيات او الفقر اور روی وہ حرف ہے جس پر بنا ہوتی ہے شعروں کے آخر کی یا فقروں کے آخر کی. فقر جمع ہے فقرہ کی. ووجب تكرره في كل منهما اور اس کا واجب ہے اس کا تکرار ان میں سے ہر ایک کے اندر. شعر کے آخر میں بھی حرف روی کا باخر لانا اور اسی طرح فقروں میں بھی. وقید بقوله اذا عرف الروی ماتن نے اس کو یہ قید کیوں لگائی؟ کہ جب حرف روی معلوم ہو تب وہ دلالت کرے گا. کہتے ہیں لئن من الارصاد کیونکہ ارصاد میں سے ما ایک قسم وہ ہے لا يعرف له العجز وہاں جہاں عجز کا پتہ نہیں چلتا لعدم معرفت حرف الروی کیونکہ حرف روی کا پتہ نہیں ہوتا. کما فی قول تعالی جیسے اللہ کے اس قول کے اندر بھئی اگر اللہ کے اس قول کے اندر حرف روی کا پتہ نہ ہوتا تو ہمیں یہاں پر آخری کلمے کا پتہ نہ چلتا یعنی اس کے وزن کا پتہ نہ چلتا. وما كان الناس الا امه واحده فاختلف نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت. فاختلفوا انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمت سبقت من ربک اور اگر کلمہ آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ کر چکا ہوتا لقضی بینہم فیما ہم فیہ یختون تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو دیکھو فاختلفوا لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کلمہ سبقت پہلے نہ آ چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز کے اندر جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو فاختلفون نے بتلا دیا آخر میں کیا آئے گا یختلفون ہے. فلو لم تعرف ان حرف الروی هو النون اگر یہ نہ جانا جاتا کہ حرف روی وہ نون ہے لربما تو وہ ہیما تو یہ بسا اوقات یہ وہم کیا جاتا ان العجز فیما ہم فیہ اختلفوا کہ عجز کیا آئے گا فیما ہم فیہ اختلفوا آئے گا تو یہ بھی امکان تھا اور فیما اختلفوا فیہ یہ بھی آنے کا امکان تھا اختلفوا فیہ اس طرح بھی اتنا تو پتا تھا آخر میں کیا آ رہا ہے اختلاف آئے گا لیکن وہ نون کا پتا نہیں تھا تو پھر تو کیا کہتے یہ ذہن میں آپ کے یہ بھی آ سکتا تھا کہ بھائی آخر میں آنا کس نے ہے اختلاف کی بات آخر میں آئے گی اتنا تو آپ کو پتا چل گیا لیکن اختلاف کے مادے سے وزن کیا آئے گا اختلفو آئے گا اختلفو فیہ آئے گا یختلفون آئے گا مختلفون آئے گا یہ آپ کو پتا نہ چلتا. تو حرف روی پچھلی آیت کے آخری حرف کا پتا ہے تو اگلی آیت کے آخری حرف کا بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا. فل ارصاد فی الفقرۃ ارصاد فقرہ کے اندر جیسے اللہ کا یہ قول ہے وما کان اللہ لیظلمہم اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. وفی البیتی اور شعر کے اندر جیسے یہ قول ہے شاعر کا اذا لم تستطیع شیئا فدا جب تو کسی چیز کی استطاعت نہ رکھے تو اس کو چھوڑ دے وجاوز ہوئی لا ما تستطیع تجاوز کر جائے اس چیز کی طرف جس کی تو استطاعت رکھتا ہے. تو تلیل هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.